بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، زاویہ نگاہ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، حسب معمول آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات اور تغیرات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے آج کی گفتگو کے موضوعات۔
امت مسلمہ کے بھرپور دفاع پر تاکید، غزہ میں جنگ بندی کا نفاذ، پاکستان میں عزاداروں پر حملے، اوباما آنگ سانگ سوچی ملاقات۔ اسلام آباد میں ڈی ایٹ سربراہی اجلاس۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے زاویہ انڈر اسکور نگاہ ایٹ دی ریٹ آف سحر ٹی وی ڈاٹ آئی آر۔
ناظرین، قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ امت اسلامیہ کے لیے غزہ کے واقعات کا پیغام مادی اور معنوی طاقت میں اضافے اور دشمن کے مقابلے بھرپور انداز میں ڈٹ جانے کا پیغام ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے بدھ کے روز عوامی رضاکار فورس بسیج کے جوانوں سے خطاب میں بسیج کو اسلامی انقلاب کا معجزہ قرار دیا اور واقعات کربلا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر کربلا کا دردناک لیکن عبرت آمیز واقعہ نہ ہوتا تو اسلام کی حقیقت باقی نہ رہتی۔ آپ نے اپنے خطاب کا بڑا حصہ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں پر مرکوز رکھا اور تل ابیب کے حکام اور ان کے حامیوں کی درندگی کا ذکر کرتے ہوئے اسلامی ملکوں سے مظلوم فلسطینیوں کی بھرپور مدد کی اپیل کی اور فرمایا کہ غزہ کا محاصرہ ختم کیے جانے کی ضرورت ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے غزہ کے عوام پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کو صہیونی حکام کی انتہائی درندگی کی علامت قرار دیا اور غزہ کے عوام کے قتل عام میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی جانب سے اسرائیل کی کھلی حمایت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلامی ممالک، خاص طور پر عرب حکومتیں، اس مسئلے میں اپنی پالیسی میں اصلاح کر کے غزہ کے مظلوم عوام کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ غزہ کا محاصرہ توڑنے کی کوشش کریں۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امت اسلامیہ کو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ استقامت اور پامردی ہی نجات اور دشمنان اسلام پر غلبہ حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ غزہ کے نہتے اور معصوم شہریوں کے خلاف صہیونیوں کی وحشی گری سے دنیا اسلام کا ضمیر بیدار اور مسلمان قوموں کی عظیم تحریک میں نئی جان پیدا ہونا چاہیے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ غزہ پر وحشیانہ حملے میں غاصب صہیونی حکام کی حیرت ناک درندگی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ عناصر مکمل طور پر وحشی ہیں اور ان میں انسانیت کی بو تک نہیں ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ غزہ پر صہیونیوں کے وحشیانہ حملوں نے عالم اسلام کے دشمنوں کی ماہیت کو اور زیادہ آشکارا کر دیا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے صہیونی حکومت کے جرائم کے لیے عالمی سامراجی طاقتوں کی کھلی حمایت پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے فرمایا کہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے سنگدل اور بے رحم صہیونی حکومت کے خلاف ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا، بلکہ اس کے برخلاف صہیونی حکام کی ان کے جرائم پر حوصلہ افزائی کر کے ثابت کر دیا ہے کہ امت اسلامیہ کے بدترین اور منفور ترین دشمن اخلاق اور انسانیت سے کس قدر دور ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ امریکہ سمیت عالمی سامراجی طاقتیں غزہ میں اسرائیل کے وحشی پن کی حمایت کرتی ہیں اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انسانی حقوق کا دم بھرتی دکھائی دیتی ہیں اور خود کو دنیا کے دیگر ملکوں، حکومتوں اور قوموں پر مقدمہ چلانے کا بھی حقدار سمجھتی ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ غزہ کی صورتحال کے بارے میں عرب اور اسلامی ملکوں کا رویہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ بعض ممالک صرف زبانی جمع خرچ پر اکتفا کیے ہوئے ہیں اور بعض نے تو اسرائیل کی زبانی مذمت کرنے سے بھی گریز کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عالم اسلام کے اتحاد اور رہبری کا دعویٰ کرنے والے بعض ممالک ان معاملات میں جہاں ان کے سیاسی مقاصد کار فرما ہوں کھل کر سامنے آتے ہیں، لیکن غزہ کے معاملے میں چونکہ امریکہ اور برطانیہ ان کے سامنے ہیں، اسرائیل کی کھل کر مذمت کرنے سے گریزاں ہیں۔ آپ نے غزہ کے جوانوں کی بے مثال استقامت و پائیداری کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ توفیق الہی کے سائے میں ان نوجوانوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ ایمان و استقامت کی طاقت سے سامراجیوں کی حمایت یافتہ بڑی سے بڑی اور مسلح طاقت پر غلبہ پایا جا سکتا ہے۔ آپ نے واضح فرمایا کہ عالم اسلام کو دشمن کے مقابلے میں نقصانات سے بچانے کے لیے ایمانی طاقت میں بھی اضافہ کرنا ہوگا اور سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آگے بڑھنا ہوگا، جس میں عام زندگی سے لے کر اسلحہ بنانے تک کی تمام ٹیکنالوجیاں شامل ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں واقعہ کربلا کو تاریخ کا ایک عظیم درس قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کربلا کا جاسوس واقعہ نہ ہوتا تو اسلام کی حقیقت کا کچھ پتہ نہ چلتا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کا واقعہ آج بھی عالم اسلام کے لیے ایک درس ہدایت ہے۔
ناظرین، اسرائیل نے غزہ پر جارحیت کا آغاز کیا اور 8 دن کے بعد اسرائیل کو بلا قید و شرط جنگ بندی قبول کرنا پڑی۔ اسے حماس کی ایک بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
غزہ پر 8 دنوں تک جارحیت کے بعد آخرکار استقامت و پائیداری کے سامنے صہیونی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور غیر مشروط جنگ بندی کو تسلیم کر لیا، جس کے بعد 21 نومبر کو رات 9 بجے جنگ بندی کا نفاذ عمل میں آیا۔ جنگ بندی معاہدے کی شکوں میں غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے بری اور بحری حملوں کا روکنا، جنگ بندی کے 24 گھنٹے کے بعد سامان لانے لے جانے کے لیے رفا پاس کھول دیا جانا اور فلسطینی شخصیتوں کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بند کیا جانا شامل ہیں۔ یہ جنگ بندی صہیونی حکومت اور حماس کے درمیان مصر کی سفارتکاری اور صلاح و مشورے کے نتیجے میں انجام پائی ہے۔ مصری وزیر خارجہ کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کے ساتھ ہی سابق صہیونی وزیر جنگ شاول مفاز نے کہا کہ اس جنگ میں فتح حماس کی ہوئی ہے اور غزہ کے مقابلے میں اسرائیل کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صہیونی حکومت نے کو یہ سوچ کر غزہ پر حملہ کیا تھا کہ نہایت تیزی سے اپنے مقاصد حاصل کر لے گی اور حماس کو اپنے دباؤ میں لے سکتی ہے۔ صہیونی حکام کو امریکہ کی طرف سے بطور تحفہ ملنے والے آہنی ڈوم میزائل سسٹم پر بھی بہت بھروسہ تھا، بالخصوص ایسے وقت میں جب امریکہ نے غزہ میں صہیونی حکومت کے حملوں کی بھی بھرپور حمایت کی تھی، لیکن تحریک حماس کے جیالوں نے تل ابیب اور اس پار واقع شہروں میں میزائل فائر کیے اور جنگ بندی کے ابتدائی 3 دنوں تک تو امریکہ کا دیا ہوا آہنی ڈوم میزائل سسٹم بھی حماس کے میزائلوں کا پتہ نہیں چلا سکا، جس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ اسرائیل نے اس بار بھی اپنے اندازے میں غلطی کی ہے۔ صہیونی حکومت نے غزہ پر اپنے حملوں کے سلسلے میں یہ سوچا تھا کہ حالات 4 سال پہلے ہی جیسے ہیں کہ جب اس نے 22 روز تک غزہ کے عوام پر جنگ مسلط کی تھی، جبکہ حماس کی موجودہ صورتحال 4 سال پہلے سے بہت مختلف ہے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے حملے کے ابتدائی 4 دنوں میں تل ابیب اور اس کے اطراف میں واقع شہروں پر 800 سے زیادہ میزائل فائر کیے گئے، جبکہ صہیونی حکومت صرف 245 میزائلوں کا پتہ لگا سکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کی اس طاقت کے بارے میں اسرائیل نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تحریک استقامت نے تل ابیب پر میزائل فائر کر کے صہیونی حکومت کو سخت حیرت میں ڈال دیا اور اس کی یہ حیرت تحریک استقامت کے ہر جواب کے ساتھ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ خوف و حیرت میں مبتلا اسرائیل نے اپنے اتحادیوں اور ثالثی کرنے والوں سے فوراً درخواست کی کہ جلد از جلد جنگ بندی کی کوشش کی جائے۔ صہیونی حکومت کی یہ گھبراہٹ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے غزہ میں نئی جنگ کے بارے میں غلط اندازہ لگایا تھا، لیکن اب سوال یہ سر اٹھا رہا ہے کہ کیا صہیونی حکومت موجودہ جنگ بندی کی پابندی کرے گی، کیونکہ صہیونی حکومت کی تاریخ عرب فریقوں بالخصوص فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کی خلاف ورزیوں سے بھری پڑی ہے۔ لیکن یہ بات پوری طرح سے واضح ہے کہ تحریک استقامت اب کوئی نوخیز پودا نہیں ہے، بلکہ ایک تناور درخت بن چکا ہے جس میں پھل آ چکے ہیں، اور غزہ کی حالیہ جنگ میں صہیونی حکومت کو اپنی طاقت اس نے دکھا دی ہے، یہاں تک کہ صہیونیوں نے گھبرا کر حماس کی جنگ بندی کی شرطوں کو بھی مان لیا ہے۔
ناظرین، پاکستان کے متعدد شہروں میں عزاداران حسینی پر دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں، جس میں درجنوں عزادار شہید اور زخمی ہوئے۔ ملاحظہ فرمائیے، پاکستان کے معروف تجزیہ نگار اور عالم دین مولانا جاوید اکبر ساقی کے تاثرات۔
میں سمجھتا ہوں کہ راولپنڈی کا جو واقعہ ہے یہ ایک یزیدیت اور کھلم کھلا ایک یزیدی ظلم کی جارحیت اور ایک ایسا اسلام کے ماتھے پہ بدنما داغ ہے جسے شاید کبھی بھی یہ نہ دھو سکیں، کیونکہ عزاداری سید و شہداء کسی ایک فرقے، ایک گروہ، ایک مسلک کی میراث نہیں ہے، اور امام حسین کا ذکر جو ہے وہ ہر فرقے اور ہر مسلک پہ ایمان کی حیثیت رکھتا ہے. اور یقیناً جب عزاداری کے جلوس ان ایام عذاب میں برآمد ہو رہے ہیں اور ان پر خود کچھ حملے جو ہیں، وہ کوئی مسلمان تو نہیں کر سکتا. مسلمان جو کلمہ گو ہے وہ تو اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے جلوس پر حملہ کرے. یہ ایک یزیدی قوتیں ہیں جو اپنے آقا، جو آج یزید وقت ہے امریکہ، اور وہ امریکہ اپنے ہواریوں کے ذریعے پاکستان میں یہ حملے کروا کے اپنے ناپاک عزائم حاصل کرنا چاہتا ہے. یقیناً پوری امت مسلمہ اس کی مذمت کرتی ہے، اسلامیان پاکستان اس سے شدید نفرت کرتے ہیں، اور ہم اپنے اہل تشیح بھائیوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں. یہ قافلہ حسینیت ہے جو حق اور سچ کا پیغام ہے، یہ کبھی دب نہیں سکتا. یہ ایک 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 حملہ نہیں، 10,000 حملے کر لیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی جو فتح ہے کربلا کے میدان میں اور رہتی دنیا تک کے لیے جو ان کا پیغام ہے، وہ ہر مسلمان کے لیے، ہر باضمیر انسان کے لیے مشعل راہ کا کام دیتا رہے گا. میں سمجھتا ہوں اس وقت حکومت کو اور آزاد عدلیہ کو، اس وقت چیف جسٹس صاحب ہر بات پہ سبزی پہ آج خود نوٹس لے لیتے ہیں، لیکن شاید یہ خود کچھ حملے اور عزاداری کے جلوسوں پر حملے ان کی آنکھوں سے اجل ہے. میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ پاکستان کی عوام نے بڑی مشکلوں سے ان کو بحال کرایا، اس لیے کہ انہیں آزادی چاہیے. آج چیف جسٹس کو چاہیے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لے کر ان کو گرفتار کرا کے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، تاکہ اندر کسی یزیدی کو امام حسین علیہ السلام یا حضور علیہ السلام السلام کے میلاد کے جلوس ہوں یا آزاداری کے جلوس ہوں امام کے، کسی کو بھی یہ ضرورت نہ ہو کہ وہ ان جلوسوں پہ حملہ کر سکے.
ناظرین، امریکی صدر باراک اوباما نے میانمار کا دورہ کیا اور جمہوریت کے لیے طویل جدوجہد کرنے والی میانمار کے رہنما آن سان سو کی سے ملاقات کی. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے گزشتہ دنوں میانمار کا دورہ کیا، جو دونوں ملکوں کی تاریخ میں کسی بھی امریکی صدر کا پہلا دورہ تھا. باراک اوباما نے اس ملک کے دارالحکومت یانگون میں اپوزیشن رہنما آنگ سانگ سوچی سے بھی ملاقات اور مذاکرات کیے. باراک اوباما اور آنگ سانگ سوچی نے اس ملاقات کو مثبت قرار دیا ہے. سانگ سوچی نے امریکہ اور میانمار کے تعلقات کو دیرینہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ میانمار میں سیاسی اصلاحات کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھے گا. اس ملاقات میں امریکی صدر باراک اوباما نے جس اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا وہ میانمار میں قانون پر عمل درآمد کیے جانے سے عبارت ہے، جس کی وجہ سے نسل پرستانہ جھڑپوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور یہ ایسا اقدام ہوگا جس کی امریکہ حمایت کرے گا. لیکن اوباما اور آنگ سانگ سوچی کی ملاقات میں مسلمانوں کے اجتماعی قتل عام، ان کے گھروں کے انہدام اور ان کے بے گھر کیے جانے کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا گیا. اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اوباما کس حد تک جمہوری ذہنیت رکھتے ہیں اور آنگ سانگ سوچی کس قدر حریت پسند ہے. اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہوگی کہ امریکی صدر باراک اوباما نے، جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا محافظ اور حریت پسندی کا لمبردار سمجھتے ہیں، اور اسی طرح آنگ سانگ سوچی نے بھی نہتے مسلمانوں پر بدھسٹوں کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم پر اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، کیا انسانی حقوق کے سلسلے میں امریکہ کی یہ پالیسی دوہرے معیار کی حامل نہیں ہے؟ اس میں شک نہیں ہے کہ جنرل آنگ سانگ کی بیٹی آنگ سان سوچی نے، کہ جس نے میانمار کو برطانوی سامراج سے نجات دلانے کے لیے پوری کوشش کی تھی، اس طرح کا موقف اختیار کر کے اپنی نیک نامی کے آگے سوالیہ نشان لگایا ہے، کیونکہ رائے عامہ ہمیشہ شخصیات، حکومتی عہدیداروں اور حکومت کے اعمال پر نظر رکھتی ہے. شاید یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ایک ایسے وقت میں جب آزادی اور حریت کو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی متاع سمجھا جاتا ہے، ایک حریت پسند شخصیت کے ساتھ امریکی صدر باراک اوباما کی ملاقات میانمار کے معاشرے میں ایک اچھے مستقبل کی امید کی کرن سمجھی جائے. لیکن میانمار کے راکھین صوبے میں مسلمانوں کے بہیمانہ قتل عام کے سلسلے میں آنگ سانگ سوچی کے موقف اور امریکہ کی ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے صدور کے دنیا بھر میں جمہوریت قائم کرنے کے طریقوں کو سامنے رکھ کر اس ملاقات کے مقاصد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تاریخ اس بات کو بھولی نہیں ہے کہ امریکی حکام کس حد تک جمہوریت کو دوست رکھتے ہیں. قرائن و شواہد سے یہ بات پہلے ہی واضح ہو چکی تھی کہ امریکی حکام آنگ سانگ سوچی کے ذریعے میانمار میں اپنی مرضی جمہوریت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل یہی کام امریکہ نے ماضی قریب میں نکاراگوئے میں بھی کیا تھا، جب ڈینیل اورٹیگا نے انتخابات میں شکست کھائی اور ویلیوٹ چامورو کو انتخابات میں کامیابی حاصل ہوئی تو انہوں نے سیاست کو ہی خیر باد کہہ دیا اور چامورو کے عہدے صدارت میں ان کی مقبولیت اس ملک کی رائے عامہ کے ذریعے پرکھی گئی، جس کے نتیجے میں اس ملک کے عوام فیصلہ کرنے والوں کی حیثیت سے میدان عمل میں موجود رہے۔ اب زیادہ عرصہ نہیں لگے گا کہ امریکی حمایت کے ذریعے آنگ سانگ سوچی کے صدر میانمار بننے کی صورت میں اس ملک کے عوام انسانی، مذہبی اور نسلی حقوق کے بارے میں ان کی سچائی اور صداقت کو پرکھیں گے۔
ناظرین، اس ہفتے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں 8 ترقی پذیر اسلامی ممالک کی تنظیم G8 کا سربراہی اجلاس منعقد ہوا۔ اس 2 روزہ اجلاس کے بعد ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا جس میں اہم ترین نکات شامل ہیں۔ ہم اس اعلامیے پر اور اس اجلاس پر گفتگو کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو۔ خیر مقدمہ کا پروگرام
جی، شکریہ بہت بہت آپ کا۔
نقوی صاحب، گفتگو کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں کہ G8 کے نام سے موسوم یہ تنظیم جس میں 8 اسلامی ممالک شامل ہے، اس کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں اچھی خاصی ایک بڑی آبادی، دنیا کی تقریباً 1 ارب کی آبادی ان ملکوں میں رہتی ہے، ان کے پاس قدرتی وسائل ہیں، ذخائر ہیں۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور دوسری بات یہ کہ اسلامی ممالک ہیں،
جی
آپ اس تنظیم کی اہمیت پر اگر روشنی ڈالیں۔
جی، آپ کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو واقعہ کربلا کی مناسبت سے اور ایام عزا کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ تو جہاں تک اس تنظیم کا تعلق ہے تو اگر ہم دنیا کی موجودہ صورتحال کو سامنے رکھ کر اس تنظیم کا جائزہ لیں اور اس کے جو مقاصد ہیں ان کو سامنے رکھیں تو بہت زیادہ اس کی اہمیت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی دنیا میں سامراج جو ہے وہ کھل کر اسلام کے مقابل پر آ چکا ہے اور اسلامی ممالک کو اور خود اسلام پر ضرب لگانا چاہتا ہے، اسلامی ممالک کو کمزور کرنا چاہتا ہے اور بہت سارے حوالوں سے کمزور کرنا چاہتا ہے، سیاسی حوالے سے کمزور کرنا چاہتا ہے، ان کو فوجی اور عسکری حوالے سے کمزور کرنا چاہتا ہے کہ وہ عسکری حوالے سے بھی زیادہ طاقت جو ہے وہ حاصل نہ کر سکیں، اور اقتصادی حوالے سے بھی سامراج جو ہے وہ اسلامی ممالک کو اور عالم اسلام کو کمزور کرنے کا خواہاں۔ تو اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ 8 وہ ممالک ہیں جن میں 1 ارب کی آبادی بستی ہے، جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ فرمایا، اور ان کے درمیان اس وقت جو مجموعی ان کی باہمی تجارت جو ہے وہ 130 ملین ڈالر ہے۔ تو ان کا اپنا جو منصوبہ اور پروگرام جو ہے وہ یہ ہے کہ 2018 تک 500 ارب ڈالر تک باہمی تجارت جو ہے وہ اس کا حجم جو ہے وہاں تک پہنچ جائے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ تنظیم اور اس تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں وہ اپنے مقاصد کو، اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سامراج کا جو منصوبہ ہے اسلامی ممالک کو کمزور کرنے کا، چونکہ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے وہ مضبوط ہو، وہ نہیں چاہتا کہ ایران جو ہے وہ ترقی کرے، وہ نہیں چاہتا کہ نائجیریا ترقی کرے یا بنگلہ دیش اور دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں، بہرحال اور اس میں 8 جو ممالک ہیں وہ ترقی کریں۔ تو لیکن اگر یہ ممالک جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، ترقی کر باہمی اپنی جو ان کا تعاون جو ہے اس میں توسیع لاتے ہیں تو یقیناً یہ ترقی کریں گے اور سامراج کا منصوبہ جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا، اور اسلامی ممالک جو ہیں ان کو عالمی سطح پر اور بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اپنی بات جو ہے وہ مؤثر طریقے سے آگے بڑھانے کا جو ہے وہ موقع ملے گا اور اپنا موقف جو ہے وہ بہتر طور پر پیش کر سکیں گے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی अहमियत भी है इस तंजीम की, और दूसरी जो इस्लामी ममालिक की तंजीमें हैं वो भी बहरहाल इसी अहमियत की हामिल हैं। यही वजह है कि इस तंजीम का जो बयानिया, जो इजलास का जो आखिर में जो बयानिया ऐलान और बयान जो है वो जारी किया गया है, उसमें इस बात को भी खास तौर पर मद्देनजर रखा गया है कि दूसरी जो तंजीमें हैं मसलन अरब लीग है मसलन, तो उसके साथ भी तआवुन जो है वो उसमें तौसी की जाएगी, या खुद इनके आपस में वर्किंग ग्रुप जो है वो तश्कील दिया जाएगा, इनका डीएड का अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज जो है उसमें इस्तेहकाम लाया जाएगा, या इन मसलन ममालिक जो हैं ये आठ ममालिक जो हैं इनमें इल्मी तहकीकाती सनती तआवुन जो है उसमें फ़रोग लाया जाएगा, और अगर ये सारे काम होते हैं तो फिर इसका फ़ायदा जो है वो मिल्लत इस्लामिया को हासिल होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब जो इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमले किए हैं और मजबूर होकर और शिकस्त खाने के बाद उसने जंगबंदी की जो भीख मांगी है और जंग बंद जो हुई है, तो ये उसने हमले क्यों किए हैं, उसको जुर्रत क्यों हुई है, उसकी एक वजह यही है कि मुसलमान जो हैं वो तकरीबन हर एतबार से कमज़ोर हैं और पसमानदा है। इस्लामी ममालिक जो हैं वो अपनी बात को खुलकर और बहुत मुअस्सर अंदाज से आलमी प्लेटफार्म से बयान करने से कासिर हैं, उसकी एक वजह खुद इस्लामी ममालिक की कमज़ोरी है सियासी एतबार से या एक खुद इक्तसादी एतबार से, और दूसरी वजह जो है वो आलमी निज़ाम जो हुक्म फरमा है इस दुनिया में वो बहरहाल गैर मुनसिफाना है, उसमें सलामती कौंसिल का इदारा जो है उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है, अक़वामे मुत्तहिदा जो है उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है वो भी गैर मुनसिफाना है, कि बाज़ ममालिक को जो है वो वीटो की पावर हासिल है और दुनिया के जो 1.5 अरब आबादी जिनकी है मुसलमानों की उनको ऐसी कोई पावर हासिल नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि अगर ये तंजीम अपने मकासद जो कि इन्होंने बयान किए हैं, चूँकि इस डीएट इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के हुकाम ने मकासद जो बयान किए हैं हर एक ने जोर दिया है बाहमी तआवुन पर और इस्लाम की तरक्की और इन ममालिक की तरक्की पर, तो अगर ये सारे ममालिक सारे मकासद जो हैं वो हासिल हो जाते हैं तो हम समझते हैं कि ये एक पेशखेमा साबित होगा खुद आलमी सतह पर जो आलमी निज़ाम है जो तसल्लुत का निज़ाम हम कह सकते हैं खुद उसकी इस्लाह का पेशखेमा साबित होगा।
बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस्लामाबाद में मुनक़िदा D8 के सरबराह इजलास पर आप मुलाहिज़ा फरमाइए पाकिस्तान के सीनियर तज़ज़िया निगार फारूक हसनात का तबसरा।
ईरान, तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया और बांग्लादेश शामिल हैं जो अपने अपने खत्ते में अहम ममालिक हैं और बड़े मुल्क हैं आबादी के लिहाज से भी और वैसे भी रकबे के लिहाज से। तो इसमें एक तो ये तुर्की के वजीर आजम जो पहले थे उन्होंने ये नजरिया पेश किया था कि डेवलपिंग एड का मतलब है जो डेवलपिंग मुसलमान ममालिक, ये उसके ऊपर उनका जोर था, तो वो आपस में तआवुन करें और ऐसे शोबे तलाश करें जिसमें वो एक दूसरे से बातचीत कर सकें जिसके ऊपर और एक मुश्तरका लायमल भी तैयार कर सकें। जहाँ तक सवाल है इस आज इसकी अहमियत क्या, आज इसकी एक अहमियत है, एक तो ईरान के ऊपर बेशुमार सेंक्शन और दबाव डाला हुआ है, अमेरिका ने डाला हुआ है इसराइल के कहने के ऊपर, दूसरा गाजा में हमने देखा कत्ले आम हुआ, बच्चों का बेबी किलर्स हैं ये बेसिकली, ये जो इसराइल वाले हैं बच्चों को मारते हैं उनको निशाना बनाते हैं और कई 100 से ऊपर 125 के करीब उन्होंने बेगुनाहों की जानें ली जिसमें कुछ 70-80 बच्चे हैं मासूम। तो इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक प्रेशर, एक पैगाम जाए जो दुनिया को और जो दूसरे ममालिक हैं कि कम से कम ये जो बड़े मुल्क हैं ये इसके ऊपर इत्तफाक करते हैं, ऐसे कुछ नुकते हैं उनके ऊपर। एक तो ये कि इसराइल की जहरियत के ऊपर हमने देखा तुर्की के वजीर आजम ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जो सही इस्तेमाल किए, जब उन्होंने कहा इसराइल एक टेररिस्ट मुल्क है और वो नस्ल कशी कर रहा है फलस्तीनियों की, बाकी भी जो ममालिक हैं उनके भी यही ख्याल हैं। तो अब ये यकीनन जहाँ पे D8 में एक रेजोल्यूशन जिसको इस्लामाबाद डिक्लेरेशन कहा जाएगा या जो भी नाम दे दीजिए, तो उसमें ज़रूर ये इन मौजूआत पर बात होगी और वहाँ पे ऐलानिया में भी इसका जिक्र किया जाएगा। तो इसके ऊपर ये पैगाम ये जाना चाहिए कि इसमें सिर्फ ईरान या मिस्र या एक आधा मुल्क नहीं है जो इसराइल की पॉलिसियों की मुखालफत करता है, बल्कि इंडोनेशिया से लेकर और पाकिस्तान से होते हुए और नाइजीरिया तक जो ममालिक हैं वो भी इस पे यही राय रखते हैं अपनी। तो मेरा अपना ख्याल है कि इससे जो अहम इस्लामी मुल्क हैं जिससे इस्लामी सकाफत और जिसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं वो बनती है, वो अंडर प्रेशर जो थे वो प्रेशर रिलीज होगा और उनको ये पैगाम जाएगा बाकी दुनिया को भी कि ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ दूसरी जो दुनिया के ममालिक हैं अहम मुसलमान ममालिक वो भी उनके साथ हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त पे ये मीट कॉन्फ्रेंस होना बहुत ज़रूरी था और बहुत ज़रूरी है। अब आगे चल के बात यह है कि कितना तावन करते हैं आपस में ये ममालिक। हर मुल्क का अपना एक एजेंडा होता है, हर मुल्क के अपने जो तरक्याती मंसूबे होते हैं, लेकिन उसमें बहरहाल कुछ ना कुछ गुंजाइश निकल आती है जहाँ पे आप एक कोशिश करके तावन करते हैं।
ناظرین یہ تھے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار فاروق حسنات جو ڈی ایٹ کے سربراہ اجلاس پر اپنا خیال اور اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے۔ ہم اپنی اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے گلشن عباس نقوی صاحب کے ساتھ اپنی اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نقوی صاحب، اگر یہ دیکھا جائے کہ اجلاس منعقد ہوا، اس میں اعلامیہ بھی جاری ہوا اور بعض نکات اس میں بڑے اہم رہے، خاص طور سے ایران کے تعلق سے ایک اہم موضوع رہا ایک طرفہ پابندیوں کی مخالفت کا۔ تمام ممالک نے متفقہ طور پر ایک طرفہ پابندیوں کی مخالفت کا اعلان کیا، کیا وجہ ہے؟ کچھ یعنی اس میں جو ممالک شامل ہیں، ظاہر ہے پابندیوں کی مخالفت کے اعلان کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر پابندیوں کی عدم افادیت کا تاثر بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور یہ اس پر ایک اور دلیل محسوس ہوتی ہے یہ اعلامیہ کہ اس میں بھی مخالفت کا اعلان کیا گیا، یعنی بہت سے ممالک اس کو نہیں ماننا چاہتے۔
جی جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ سامراج نہیں چاہتا کہ اسلامی ممالک ترقی کریں، تو اس کے لیے وہ ایک اقتصادی حربہ بھی استعمال کرتے ہیں اور خاص طور پر اس میں سہونی جو ہیں وہ بہت زیادہ ملوث ہیں، چونکہ سہونی جو ہیں وہ آپ دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے یا ورلڈ بینک ہے اس پر بہت زیادہ اثر انداز ہیں، ان میں بہت زیادہ ان کا جو ہے وہ عمل دخل ہے۔ تو یہ جس ملک کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کر رہا ہے، تو جب آئی ایم ایف کسی ملک کو قرضہ دیتا ہے تو ان شرائط پر دیتا ہے کہ جو وہ خود چاہتا ہے، اور اسلامی ممالک کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو شرائط ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اسلامی ملک جو ہے وہ ترقی نہ کر سکے۔ اس کی خود ایک بڑی مثال جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ خود پاکستان ہے۔ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ آئی ایم ایف سے قرضے لیتا ہے، تو ہر جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے یہ نعرہ لگاتی ہے اور کہتی ہے اپنی عوام سے کہ ہم نے آج کے بعد جو ہے وہ بھیک کا کٹورا جو ہے یا کشکول جو ہے اس کو توڑ دیا ہے، لیکن اس کے بعد پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ملک اور وہی حکومت جو ہے آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑی رہتی ہے۔ تو اور وہ جب دیتے ہیں آئی ایم ایف والے قرضہ جو دیتے ہیں، تو وہ اپنی ایسی شرائط رکھتے ہیں کہ خود حکومت جو ہے وہ مجبور ہو جاتی ہے ان کی شرائط ماننے کو، چونکہ خود حکومت کے پاس بھی اس کے اپنے اقتصادی وسائل ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ملک کو ترقی دے سکے یا اپنے ملک کو بہتر انداز میں چلا سکے ان کی مدد کے بغیر۔ تو ممالک جو ہیں وہ مجبور ہیں یا ورلڈ بینک کے یا جو ہے وہ آئی ایم ایف سے قرضہ لے کر جو ہیں وہ اپنے انتظام جو ہیں وہ چلائیں۔ تو یہ پابندیاں دوسری طرف سے جو سامراجی ممالک جو ہیں وہ جس ملک کو دیکھتے ہیں، جیسے اس کی مثال ہمارے سامنے ایران کی ہے کہ جب سے اسلامی انقلاب یہاں پر آیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سامراج کی طرف سے مختلف طرح کی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں تاکہ ایران جو ہے وہ پیش رفت اور ترقی نہ کر سکے۔ بہانہ بناتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے، حالانکہ ایران کی جو تمام حکام جو ہیں اور خاص طور پر جو سپریم لیڈر جو ہیں وہ بھی بارہا اپنی تقاریر میں کہہ چکے ہیں اور یقین دہانیاں کرا چکے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا ہے، اور خود ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی ہے جو ہے اس کے اپنے نمائندے یہاں پر موجود ہیں ایران میں، और उसके कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं, और ईरान
जी
की सारी एटमी सरगर्मियां जो हैं वो कैमरों के सामने हो रही हैं,
जी
और मुआयना कार जो हैं वो मुआयने कर रहे हैं और फिर रिपोर्टें भी पेश कर रहे हैं, और उसमें इस बात को उसका इतराफ़ भी कर रहे हैं कि आज तक जो है वो हमें ईरान में ऐसी कोई सबूत नहीं मिला है जिससे पता चले कि ईरान एटमी हथियार
जी
बना रहा है। लेकिन इसके बावजूद इसको बहाना इसको
जी
बनाते हैं, और दूसरी पाबंदियां ईरान का जो सेंट्रल बैंक है उस पर पाबंदियां लगा देते
जी
हैं कि वो दूसरे ममालिक के साथ जो है वो अपने लेन देन नहीं कर सकता। इसी तरह तेल का बायकॉट कर देते हैं, तो इक्तिसादी हवाले से पाबंदियां लगा रहे हैं साम्राज्य मकासद। और जैसा कि
जी
आपने कहा कि दुनिया के जो ममालिक हैं जिनमें खुद नेम और नाम गैर वाबस्ता जो
जी
ममालिक की जो तंजीम है उन्होंने खुलकर हमेशा हिमायत की है ईरान की, और दुनिया के ममालिक ये नहीं चाहते हैं कि किसी मुल्क के खिलाफ भी ये पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि दुनिया के
जी
ममालिक
जी
अपनी हर मुल्क जो है वो अपनी तरक्की चाहता है,
जी जी
तो तकरीबन सारे ममालिक जो हैं वो इन पाबंदियों के खिलाफ हैं।
जी जी
सिर्फ वो चंद गिने चुने ममालिक जो
जी
हैं जो साम्राज्य ममालिक हैं जो दुनिया के इक्तिसाद पर, दुनिया की सियासत पर और दुनिया के निज़ाम पर अपना तसल्लुत कायम रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई मुल्क तरक्की करे,
जी
वो नहीं
जी
चाहते हैं कि ईरान तरक्की करे, वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। तो ऐसे ममालिक जो हैं वो पाबंदियां लगाते हैं, लेकिन दूसरे ममालिक जैसे कि G8 में के इजलास में भी अब देखने में आया कि उसके बयानिए में बयान में और एलामिए में इस बात को साफ
जी
तौर पर
जी
तहरीर किया गया है कि ये ममालिक जो 8 ममालिक हैं
जी
इस्लामी तरक्की पजीर ममालिक ये मुखालिफ हैं दूसरे ममालिक पर या किसी भी मुल्क पर जो आलमी पाबंदियां लगाई जाती हैं उसके मुखालिफ हैं। तो मैं ये
जी
समझता हूं कि आलमी सतह पर अगर ये देखा जाए
जी
या एक आप समझे कि रेफरेंडम अगर कराया जाए ममालिक के दरमियान कि आप पाबंदियों के मुखालिफ हैं या उसके हक में हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि अक्सरियत ममालिक की जो है वो मुखालफत करेगी पाबंदियों की।
जी
लेकिन
जी
वही जैसा कि मैंने पहले कहा कि सिर्फ साम्राज्य
जी
ममालिक हैं जो अपनी इजारादारी कायम रखना चाहते हैं वो इन पाबंदियों के हक में हैं और वही लगाते हैं, और उनका
जी
मकसद जो है वो इन ममालिक को इनकी तरक्की और पेशरफ्त से रोकना है।
जी गुलशन अब्बास नकवी साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है, एक 2 मिनट का वक्त रह गया है। मैं चाहूँगा इख्तसार से आप ये, अगर हम देखें कि इस्लामी ममालिक हैं और जैसा कि डॉक्टर अहमद निजात साहब ने भी कहा कि खासतौर से G8 के जो रुकन हैं उनमें यकसा सूरत हाल नहीं है, इकतसादी मकाम हर मुल्क का यकसा नहीं है, कोई बेहतर है कोई बेहतर कम है, कम बेहतर है, तो इनके पास ज़रूरतें भी हैं और दूसरे ममालिक इस्लामी ही ऐसे हैं जिनके पास वसायल भी हैं, आपस में ताउन से ये एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद ले सकते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो तंजीमें एशियाई ममालिक में और अफ्रीका में बनती हैं कुछ एकाध ऐसी हैं जिन्होंने कुछ तरक्की की है, कुछ कामयाब रही हैं, बाकी जो है वो कामयाब नहीं हो पाई। क्या आप नए दौर में, नए ज़माने में कि जब मगरबी ममालिक मुश्किलात का शिकार हैं, ये तंजीमें फ़ाल हो सकेंगी, काम कर सकेंगी?
मैं ये समझता हूँ कि अगर एक अज़्म हुसैनी पैदा हो जाए, चूँकि अय्याम आशूरा भी हैं, तो अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत को ये ममालिक या इनके जो हुकाम हैं वो सामने रखें, और चूँकि सारे इस्लामी ममालिक जो हैं बहरहाल वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शुजात को और आपकी शहामत को और आपकी दिलावरी को तस्लीम करते हैं, अब चाहे बाज़ जो हैं वो अपने ख़ास मकतब फ़िक्र की वजह से उसका इजहार ना करें, लेकिन इस बात को तो सारी दुनिया तस्लीम करती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस शुजात का मुजाहरा करबला में किया वो अदीमुल मिसाल और बेमिसाल है, तो उसी की वजह से आज जो है वो इस्लाम जिंदा है, और इन इस्लामी ममालिक की हुकूमतें जो हैं अगर कायम हैं तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शुजात और आपके क़याम के सदक़े में हैं। तो अगर ये ममालिक और इन ममालिक के हुकाम, इस्लामी ममालिक मेरी मंसूर है, इनके हुकाम अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत को अपने लिए नमूना अमल बनाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई मुश्किल नहीं है कि ये इस्लामी ममालिक जो हैं उनके दरमियान, उनके पास वसायल बहुत ज़्यादा हैं।
जी
आप देखें कि दुनिया की बहुत ज़्यादा तवानाई जो है, बहुत ज़्यादा गैस और तेल के जो ज़खायर हैं वो मशरक़ वुस्ता में हैं, और मशरक़ वुस्ता के जो ममालिक हैं वो सारे इस्लामी हैं।
बहुत बहुत
तो
शुक्रिया
अगर
हमारा।
ये सारे ममालिक और इनके हुकाम जो हैं वो سید و شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو اپنا کر اگر سامراجیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو اسی طرح ان سامراجیوں کو شکست دے سکتے ہیں جس طرح امام حسین نے یزید کو شکست دی.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی, بہت اہم نقطہ تھا جس کی طرف اشارہ کیا گلشن عباس نقوی صاحب نے, عزم حسینی. انشاءاللہ اسلامی ممالک اس نقطے پر توجہ دیں اور ایک عزم کا مظاہرہ کریں, سیاسی عزم, اقتصادی عزم, ہر شعبے میں عزم حسینی کا مظاہرہ کریں اور خود کو اس منزل تک پہنچائیں جو ان کے شایان شان ہیں. اگلے پروگرام اور اگلی ملاقات تک احمد عباس اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.